السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے قریب دھماکے سے 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا بنیادی ایجنڈا افغان امن عمل ہوگا. اطلاعات کے مطابق پاکستانی وفد بھی, اعلی عسکری حکام بھی وفد میں شامل ہوں گے. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پاکستان میں احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیٹ جمع کرانے کے معاملے پر نیب کی جانب سے مریم نواز کے خلاف دائر کارروائی کی درخواست خارج کر دی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز امریکی بحری جنگی جہازوں نے ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے, جبکہ ایران نے جمعے کے روز کہا کہ اس کا کوئی ڈرون ضائع نہیں ہوا ہے. ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہے اگر واشنگٹن ایران پر سے اقتصادی تعزیرات اٹھا لے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس سے فضائی دفاعی نظاموں کی خریداری کے معاملے پر امریکہ اس وقت ترکی کے خلاف تعزیرات لاگو کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ یہ غور مسلمان اقلیت سے چین کی بدسلوکی کے باعث موجودہ عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کا انتہائی سنگین بحران پیدا ہوا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے قریب دھماکے سے 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دارالحکومت کابل میں جمعے کے صبح کابل یونیورسٹی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے. افغان وزارت داخلہ کے مشیر بہار مہر کے مطابق یہ دھماکہ ایک کار کے اندر کیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ کابل یونیورسٹی کے دروازے کے قریب ہوا جہاں امتحان دینے کے لیے آنے والے طلباء انتظار کر رہے تھے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دھماکہ طالبان نے کیا ہے. تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر پوسٹ کیے جانے والے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ طالبان نے نہیں کروایا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے. اطلاعات کے مطابق پاکستانی وفد میں اعلی عسکری حکام بھی شامل ہوں گے. پاکستان کے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے دورے امریکہ کا بنیادی ایجنڈا افغان امن عمل ہوگا. اگرچہ باضابطہ طور پر وزیراعظم کے ہمراہ واشنگٹن جانے والے وفد کے بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت حساس ادارے کے سربراہ بھی پاکستانی وفد میں شامل ہوں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ دنوں تصدیق کی تھی کہ وزیراعظم کے دورے امریکہ کے دوران دونوں ممالک کی عسکری قیادت بھی بات چیت کرے گی. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. الیکشن کمیشن حکام کے مطابق انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی اور انتظامی معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. انتخابات میں 28 لاکھ سے زائد رائے دہندگان, جن میں 11,30,000 خواتین بھی شامل ہیں, اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. پاکستان میں احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کے معاملے پر قومی احتساب بیورو کی جانب سے مریم نواز کے خلاف دائر کارروائی کی درخواست خارج کر دی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کی درخواست پر سماعت کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز امریکی بحری جنگی جہازوں نے ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی ایک تقریب کے دوران اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ڈرون آبنائے ہرمز میں یو ایس ایس باکسر کے 900 میٹر قریب آ گیا. اسے کئی بار خبردار کیا گیا کہ وہ دور رہے, لیکن اس نے انتباہ کو نظر انداز کیا. انہوں نے بتایا کہ ڈرون کو فوری طور پر تباہ کر دیا گیا. صدر نے بتایا کہ بین الاقوامی پانیوں سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف یہ ایران کی جانب سے کئی اشتعال انگیزیوں میں سے تازہ ترین مخاصمانہ اقدام تھا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اہلکاروں, اپنی تنصیبات اور مفادات کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. دوسری طرف ایران نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اس کا کوئی ڈرون ضائع نہیں ہوا, اور ان امریکی خبروں کو مسترد کیا کہ امریکی جنگی طیاروں نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے. ایرانی نائب وزیر خارجہ عباس اراغجی نے ٹویٹر پر کہا کہ انہیں فکر ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے غلطی سے کہیں اپنا ہی ڈرون نہ گرا لیا ہو. اور ایرانی وزیر خارجہ محمد ظریف نے نیو یارک میں کہا کہ مجھے ڈرون کے نقصان سے متعلق کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی. ایک بیان میں پینٹاگون نے کہا ہے کہ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً دن کے 10 بجے ہوا ہے. ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جمعرات کے روز نیو یارک میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ تہران اس صورت میں اپنے جوہری پروگرام کے تفصیلی معائنے کی اجازت دے دے گا اگر واشنگٹن ایران پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھا لیتا ہے. لیکن اس پیشکش پر, جسے ظریف نے ایک بہت اہم قدم قرار دیا, امریکہ کا رد عمل بہت ہلکا تھا. ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ ایرانی لیڈروں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. واشنگٹن ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی جوہری صلاحیت پر زیادہ سخت حدود کے لیے اتفاق کرے, اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کرے, اور علاقائی طاقت حاصل کرنے کے لیے خلیجی عرب ریاستوں میں امریکی قیادت والی فوجوں سے درپردہ جنگ ختم کرے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس سے فضائی دفاعی نظاموں کی خریداری کے معاملے پر امریکہ اس وقت ترکی کے خلاف تعزیرات لاگو کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. انہوں نے یہ بات جمعرات کے روز کہی ہے, جس سے ایک ہی روز قبل وائٹ ہا�س نے بتایا تھا کہ روس سے S-400 خریدنے کے بعد اب F-35 پروگرام میں ترکی کی موجودگی ناممکن ہو چکی ہے. ترک صدر طیب اردوان کے ترجمان نے جمعرات کو ایک بیان میں لڑاکا طیارے کے مشترکہ پروگرام سے ترکی کو ہٹائے جانے کے امریکی فیصلے پر بے چینی کا اظہار کیا ہے. سی این این ترک کے ساتھ بات کرتے ہوئے اردوان کے ترجمان ابراہیم کالن نے کہا کہ اس قسم کے یک طرفہ فیصلوں سے نیٹو اتحادیوں کے درمیان تعلقات توانا نہیں رہ سکتے. امریکہ نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ F-35 اسٹیلتھ فائٹر پروگرام سے ترکی کا نام نکالے جانے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے. F-35 امریکی جنگی ساز و سامان سے لیس جدید ترین طیارہ ہے جسے نیٹو اور دیگر شراکت دار ملک استعمال کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ یہ غور مسلمان اقلیت سے چین کی بدسلوکی کے باعث موجودہ عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کا انتہائی سنگین بحران پیدا ہو گیا ہے. واشنگٹن میں جمعرات کے روز آزادی مذہب کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین ہمارے عہد کے انسانی حقوق کے بحرانوں کی بدترین مثال ہے, اور یہ کہ یہ صورتحال اس صدی کا ایک بدنما داغ ہے. امریکہ کی چوٹی کے سفارتکار نے چینی حکومت کے اہلکاروں پر الزام لگایا کہ وہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے دوسرے ملکوں کو دھمکاتی رہی ہے, اور یہ کہ امریکہ ان ملکوں کو دھیان میں رکھے گا جو چین کے زوربار کے نتیجے میں کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے ہیں. جاپان میں فلمیں اور ٹی وی شوز بنانے والے اینیمیشن اسٹوڈیو پر آتشگیر مادے کے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 33 ہو گئی ہے. سوگواران جمعے کے روز اس حادثے میں مرنے والوں سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی وفد میں اعلیٰ عسکری حکام بھی شامل ہوں گے۔ پاکستان کے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کا بنیادی ایجنڈا افغان امن عمل ہوگا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
اگرچہ باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے ساتھ واشنگٹن جانے والی وفد کے بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت حساس ادارے کے سربراہ بھی پاکستانی وفد میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ دنوں تصدیق کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران دونوں ممالک کی عسکری قیادت کے درمیان بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم ایک ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جب افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ عالمی قوتیں خاص طور پر امریکہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو منطقی انجام تک پہنچانے میں پاکستان کے کردار کو اہم تصور کرتے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس دورے کے دوران پاک بھارت کشیدگی، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوگا، لیکن اس دورے کا محور افغانستان ہی ہوگا۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے،
لیکن جو کمپوزیشن ہے اس ڈیلیگیشن کی جو جا رہا ہے، فرینڈس کے ساتھ جو اور لوگ جا رہے ہیں، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ موسٹلی سیکیورٹی ریلیٹڈ گفتگو ہے جس میں افغانستان پہ فوکس ہوگا، اور اس پہ جو پاکستان نے ایفرٹس کی ہیں یا آگے پاکستان کر رہا ہے اس پہ موسٹ پرابلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریفنگ دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ یہ کچھ ہم نے کیا ہے اور کوئی لمیٹیشنز ہیں تو وہ بھی بتائی جائیں گی، اور ریجنل کنٹریز کا جو رول ہے وہ بھی اس پہ ان کو آن بورڈ رکھا جائے گا۔
تجزیہ کار امجد شعیب کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ افغان امن عمل میں تعاون کے لیے پاکستان پر مزید اقدامات پر زور دے سکتا ہے۔
پاکستان اپنی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھے گا اور وہ دہرائے جائیں گے، بتایا جائے گا امریکہ کو کہ پاکستان کے لیے اپنے لیے کیا تھریٹس ہیں افغانستان کے نقطۂ نگاہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسٹ پرابلی امریکہ جو آفر کرے گا وہ میرا خیال ہے کو ٹریڈ فیسلٹیز وغیرہ، جس سے پاکستان کی اکانومی کو مدد مل سکے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملٹری تعاون کی بات آگے ہوگی یا کوئی نئے سرے سے کوئی ایڈ پیکیج یا یہ کہ ویپنز وغیرہ کی پروویژن، وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی شامل۔
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ پاکستان توقع کرے گا کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ملنے والی رقم کو بحال کیا جائے۔
ایڈ تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کریں گے، مگر جس طرح ہوتا ہے کہ کوآپریٹو ریلیشن ہوگا، پھر ہمارے جس طرح ملٹری ٹو ملٹری پروگرامز بند ہو گئے ہیں وہ دوبارہ شروع کی جائیں، کیونکہ ٹریننگز کے بھی ایک ہے، مگر زیادہ میرا خیال ہے فوکس ہوگا کہ جو خطے میں داعش مرج ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم کوآپریٹ کریں۔
تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آنے سے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر 21 سے 23 جولائی کو امریکہ کا دورہ کریں گے اور وہ 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کے خلاف جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کے معاملے پر نیب کی جانب سے کارروائی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی تھی، جبکہ عدالت کا ایکسکلوسیو دائرہ اختیار ہے۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے نیب کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق فیصلہ سنائے جانے کے 30 دن کے اندر رجوع کرنا ہوتا ہے، جو نہیں کیا گیا۔ عدالت نے خود اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے جعلی دستاویز پر مریم نواز کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا۔ نیب اپیل کا حق فیصلے کے 30 دن بعد کھو چکا، نیب کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے 10 منٹ بعد فیصلہ سنایا، جس میں عدالت نے مریم نواز کے خلاف نیب کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی درخواست کو زائد المیعاد ہونے کی بنا پر مسترد کر دیا۔ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے معاملے پر مریم نواز نے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر بے گناہ نواز شریف کو رہا کرو کے پرنٹ والی شرٹ زیبدن کر رکھی تھی۔ کمرہ عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار معطل ہو چکا ہے، ہم سے متعدد بار رابطہ کیا گیا لیکن ہم نے بات نہیں کی، میں اور میاں صاحب بات چیت کے لوازمات پورے نہیں کر سکتے۔
اس میں جو چیز مانگی جاتی ہے نہ وہ میاں صاحب دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتی ہوں۔ اس میں یہ سلیکٹڈ اعظم کی طرح اپنی اصولوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپنا پڑتا ہے، جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھومنا پڑتا ہے، کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ جب میں بالکل نا امید ہو جاؤں گی تو پھر مجھے اگر دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو جو مجھے نہیں بھی کرنا وہ بھی مجھے کرنا پڑے گا۔
دوسری جانب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو نیب ٹیم نے احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا اور 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ شاہد خاقان عباسی کو گزشتہ روز اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے ٹھوکر نیاز بیگ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ نیب کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو سابق سیکرٹری پیٹرولیم عابد سعید کے وعدہ معاف گواہ بننے پر گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ عدالت نے شاہد خاقان عباسی کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کرتے ہوئے 1 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کے باہر مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
شاہد خاقان عباسی کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے پاکستان کی صنعت کو اور پاکستان کے صارفین کو سستی گیس فراہم کی۔
ان گرفتاریوں اور مریم نواز کے سخت بیانات کے حوالے سے تجزیہ کار عمار مسعود کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کے لیے مشکل صورتحال ہے، ان کو دیوار سے لگایا نہیں جا رہا بلکہ دیوار سے لگایا جا چکا۔
بنیادی طور پہ یہ بات ہے نا کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا چکا ہے اور اس کے بعد معاملات کو اس لحاظ تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہ اپوزیشن کے پاس رہے، نہ حکومت کے پاس رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہے۔
اپوزیشن کی جانب سے گرفتاریوں پر احتجاج پر مشیر اطلاعات فردوس آشکاوان کہتی ہیں کہ ماضی میں اداروں کو استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب جو شخص بھی جرائم میں ملوث ہوگا گرفتار ہوگا۔
مس یوز آف اتھارٹی، اب یوز آف پاور، کرپٹ پریکٹسز اسٹیبلش ہو کے وہ پراپر چارج فریم ہو کے گنہگار ڈکلیئر ہو گئے، انکوائریوں میں وہ ثابت ہو گیا تو ضرور گرفتار ہونے چاہیے۔ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نیا پاکستان ہے، اب یہاں خواہشات کے تابع ادارے نہیں ہیں، ادارے اب قانون کے تابع ہیں۔
مریم نواز نے حالیہ دنوں میں سخت بیانات دیے ہیں جن میں وہ براہ راست اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں، لیکن مریم نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں ایک سال قبل ضم ہونے والے 7 قبائلی اضلاع اور 6 فرنٹیئر ریجنز پر مشتمل علاقوں میں صوبائی اسمبلی کے 16 عام نشستوں پر تاریخ کے پہلے عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں ایک سال قبل ضم ہونے والے 7 قبائلی اضلاع اور 6 فرنٹیئر ریجنز پر مشتمل علاقوں میں صوبائی اسمبلی کی 16 عام نشستوں پر تاریخ کے پہلے انتخابات کا انعقاد ہفتے کو ہو رہا ہے۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام تر سیکورٹی اور انتظامی انتظامات مکمل کر دیے ہیں۔ انتخابات کے انتظامات کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملے جلے موقف کا اظہار کیا ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ضلع خیبر سے ممبر قومی اسمبلی اقبال آفریدی کا کہنا ہے۔
جی بالکل، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت کی طرف سے جو انتظامات ہوئے وہ تسلی بخش ہے اور وہاں پہ جو عوام اس میں حصہ لے رہے ہیں جوش و خروش دے کہی دے رہے ہیں، انشاءاللہ 100% الیکشن فیئر ہوگا اور کسی کینڈیڈیٹ کو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے، اور ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو، اس میں کسی طرح بھی کوئی واقعہ درپیش نہ ہو۔
جمعیت العلماء اسلام پر رحمان گروپ کے رہنما عبد الجلیل جان نے ووٹ چوری ہونے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔
قبائل کے جو الیکشن کل ہو رہے ہیں الحمدللہ، اوور آل ابھی تک تو ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جس پر ہم کوئی تنقید کر سکیں یا بات کر سکیں، اور خدا کرے کہ کل کا دن بھی ہمارے لیے خیر و عافیت سے گزر جائے، تو فی الحال تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ووٹ چوری ہونے کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ چوری نہ ہو جائے تو انشاءاللہ جمعیت العلماء اسلام یہاں سے کافی سیٹیں نکال لیں۔
انتخابات میں 28 لاکھ سے زائد رائے دہندگان جن میں 11 لاکھ 30 ہزار خواتین بھی شامل ہے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. ووٹ ڈالنے کے لیے مجموعی طور پر 1857 میں پولنگ اسٹیشن قائم کیے جا چکے ہیں جن میں 554 انتہائی حساس اور 461 حساس قرار دیے گئے ہیں. حساس پولنگ اسٹیشنوں میں الیکشن کمیشن کے مطابق فوج کے اہلکار اندر اور باہر تعینات ہوں گے, جبکہ دیگر پولنگ اسٹیشنوں میں فوج, پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکار صرف امن و امان قائم رکھنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں. حزب اختلاف میں شامل عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور دیگر نے انتخابات کو فوج کی نگرانی میں کرنے کی مخالفت کی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر ایمل ولی خان نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھا تھا. انتخابات میں 16 عام نشستوں پر مجموعی طور پر 485 امیدوار میدان میں ہیں, جن میں دو خواتین امیدوار بھی شامل ہیں, جن میں عوامی نیشنل پارٹی کے نائید آفریدی کا ضلع خیبر اور جماعت اسلامی کے ملاسا بی بی کا تعلق ضلع کرم سے ہے. زیادہ تر امیدوار انفرادی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, تاہم لگ بھگ 10 سیاسی جماعتوں نے بھی زیادہ تر نشستوں پر اپنے امیدوار نامزد کر دیے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
عالمی عدالت انصاف میں مقدمات کی پیروی کرنے والے بین الاقوامی ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ کلبھوشن کیس کے فیصلے کے بعد معاملے کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے, جس کے ذریعے پاکستان بھارت کو دباؤ ملا سکتا ہے, لیکن حتمی حل دونوں ملکوں کی بات چیت ہی ہے. تاہم پاکستان کے تجزیہ کار عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد سفارتی حل کے امکانات کو مسترد کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی اسفر امام کی اس بارے میں ایک رپورٹ.
عالمی عدالت انصاف میں مقدمات کی پیروی کرنے والے کینیڈین اٹارنی ایٹ لا ڈاکٹر فضل جاوید کہتے ہیں کہ عالمی عدالت میں تعینات جج چونکہ ریاستوں کے نامزد کردہ منتخب لوگ ہوتے ہیں, اس لیے ان کے فیصلوں میں سیاسی جھلک ضرور ہوتی ہے. اس فیصلے میں بھی عدالت نے دونوں ملکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر فضل جاوید کے بقول ان کا موقف آج بھی وہی ہے کہ مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ڈاکٹر فضل جاوید کے مطابق عدالت میں پیش کردہ مقدمہ مبالغہ آرائیوں پر مبنی تھا. کیس تیار کرتے ہوئے خیال نہیں رکھا گیا کہ کافی ثبوت موجود ہیں.
پاکستانی کیس جب سبمٹ کیا گیا, جب جواب داخل کیا گیا پاکستان کی طرف سے, تو انہوں نے بھی ایگزیجریشن سے کام لیا. جب انڈیا نے کیس جو ہے وہ فائل کیا تو انہوں نے بھی ایگزیجریشن سے کام لیا. اب ہوا کیا کہ ججز نے اسی کو منیمائز کرتے ہوئے دونوں پارٹیز کو خوش رکھنے کی کوشش کی اور دونوں پارٹیز کو خوش کر دیا.
ڈاکٹر فضل جاوید کے مطابق اب بھی یہ مقدمہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فضل جاوید کہتے ہیں
پاکستان اگر کوشش کرے تو اس وقت بھی یہ میٹر جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جا سکتا ہے. یہ پاکستان کا رائٹ ہے, کیونکہ ابھی تک یہ میٹر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں نہیں گیا.
دوسری جانب برطانوی قانون دان بیرسٹر امجد ملک بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کلبھوشن یادیو مقدمہ میں نہ بھارت کو کامیابی ملی اور نہ ہی پاکستان کو. معاملہ اب عدالت سے نکل کر ایک بار پھر دونوں ملکوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ وہ باہمی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں.
تو بات اب دونوں ملکوں کے اوپر ہے کہ وہ آیا بات چیت کے ذریعے آگے معاملات کو بڑھاتے ہیں یا زید اور انا میں اس کا جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے کہ کلبھوشن یادو کا معاملہ کیسے حل.
بھارت کے معروف تجزیہ کار انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز دہلی کے ڈائریکٹر جنرل دیپنکر بینرجی کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو قانونی طریقہ کار سے نکل کر تعلقات کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنا چاہیے.
ابھی میں سمجھتا ہوں ہم اگر لیگل پروسیجر سے اگر نکلے اور یہی کاروائی ہم کرتے رہے اور دونوں سائڈ اپنے اپنے پوزیشن سے چلیں تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم ایک آدمی کا کچھ ہو جائے, ڈیسیزن ہو جائے گا کورٹ میں پاکستان میں. یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا, خراب سے خراب ہی چلتے رہے گا. پر ایک موقع ہے, اگر یہ پاکستان سوچتا ہے وچار کر کے کہ اس وقت ایک موقع ہے کلبھوشن یادو کو ہم پاکستان چھوڑ دیں.
تاہم پاکستان کے تجزیہ کار جنرل امجد شعیب اس خیال سے متفق نہیں. ان کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت کے فیصلے نے سفارتی سطح پر معاملے کے حل کے امکانات کو مسدود کر دیا ہے.
اب وہ اس کی شکل بدل چکی ہے, اب ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ ایک ججمنٹ آ چکی ہے, اور اب اس کو کہنا کہ واپس وہ بائی لیٹرل ہو جائے گا وہ تو نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اب تو ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن دونوں سائڈس کو کرنی چاہیے, خواہ پسند کرے کوئی اچھا لگے نہ لگے. لیکن اس کے باوجود ایک جب کورٹ کا آپ نے جو ریسٹرکشن تسلیم کر لی تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے مناسب رستہ یہی ہے کہ آپ اس کا فیصلہ جو ججمنٹ ہے وہ آپ اس کو عمل درآمد اس پہ کریں, اور اس کی روشنی میں جو پاکستان کے لیے جو اسٹیپس ہیں میرا خیال ہے وہ اٹارنی جنرل ابھی اس کو لیگلی ایگزامن کر کے تو اس کی وضاحت کر دیں گے کہ جو کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے. یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو سکے گا. میرا خیال یہی پروسیجر چلے گا یہاں پہ, اور تو اس کے علاوہ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی اور نئی چیز ہوگی.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی کلبھوشن کو بچانے کے لیے دونوں ممالک باہمی مذاکرات میں سنجیدگی کا اظہار کریں گے یا پھر دونوں جانب کی ضد اس مسئلے کی راہ میں حائل رہے گی. اسفر امام, اردو ویو اے, واشنگٹن.
امریکی جمہوریت کے لیے یہ ایک مشکل ہفتہ رہا ہے. صدر ٹرمپ اقلیت سے تعلق رکھنے والی کانگریس کی چار خواتین اراکین پر زبانی حملوں کے بعد سخت تنقید کی زد میں رہے ہیں. ایوان نمائندگان میں صدر کے ریمارکس پر رائے شماری ہوئی. زیادہ تر نے جماعتی بنیادوں پر ہی ووٹ ڈالا اور بعض نے صدر کے بیانات کو نسل پرستانہ قرار دیا اور اس کی مذمت کی. اسی اثنا میں ڈیموکریٹس اس بارے میں منقسم رہے کہ آیا صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے یا آئندہ صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ کیا جائے. اس تنازع نے پورے ملک کو نسل پرستی, امیگریشن اور سیاسی نظریات کی بحث میں الجھائے رکھا. وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
نارتھ کیرولائنا میں اپنے پرجوش حامیوں سے خطاب سے قبل صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹ کی تمام غیر سفید فام خواتین پر ایک اور حملہ ان الفاظ میں کیا.
These left-wing ideologues see our nation as a force of evil.
یہ بائیں بازو کے حامی ہمارے ملک کو شیطانی قوت خیال کرتے ہیں. جس طرح وہ ہمارے ملک کے بارے میں برے انداز میں بات کرتے ہیں, وہ ہمارے آئین کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں, ہماری فوج کو کمزور, اور ہماری ان اقدار کا خاتمہ چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو عظیم و شان بنایا ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. ایک موقع پر صدر نے ریاست مینیسوٹا سے کانگریس کی رکن خاتون الہان عمر کو ہدف تنقید بنایا, جس پر مجمع نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ان کو واپس بھیج دیں. ٹرمپ کا یہ جارحانہ بیان اس وقت سامنے آیا جس دن ایوان نمائندگان نے بعض ڈیموکریٹس کی جانب سے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کوششوں کو ایک طرف رکھنے کے حق میں ووٹ دیا. لیکن اس ہفتے کے شروع میں ایوان نے ایک غیر معمولی اقدام کے طور پر صدر ٹرمپ کے چار خواتین اراکین پر زبانی حملے کو نسل پرستانہ قرار دیتے ہوئے مذمت کے لیے قرارداد رائے شماری کے لیے پیش کی. ایوان نمائندگان کے تمام ڈیموکریٹس نے بشمول جارجیا کے جان لیوائس کے, جو انسانی حقوق کے علم بردار بھی ہیں, اس قرارداد کی حمایت کی.
I know racism when I see it. I know racism when I feel it.
جان لیوائس کہہ رہے ہیں کہ میں نسل پرستی کو سمجھتا ہوں جب وہ مجھے نظر آتی ہے. میں نسل پرستی کو سمجھتا ہوں جب اسے محسوس کرتا ہوں, اور حکومت میں اعلیٰ ترین سطح پر اس کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. صدر ٹرمپ کی سال 2016 میں فتح کو سفید فام ملازم طبقے کا مرہون منت خیال کیا جاتا ہے, لیکن بہت سے ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنے حمایتی حلقے کو خوش کرنے کے لیے خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں, اور یہ کھیل نسل پرستانہ مزاحمت پر مبنی ہے. ریپبلکن کانگریس مین ٹام میلنسکی بھی کہتے ہیں,
These words are not just words. They are like gasoline. They are like a spark.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض لفظ نہیں ہے, یہ پیٹرول ہے, منتشر ذہنوں کے پیٹرول کو دکھائی جانے والی آگ. ٹرمپ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وہ نسل پرست ہیں, لیکن کانگریس میں ڈیموکریٹس کی چار خواتین اراکین کو سوشلسٹ قرار دیتے ہوئے ان پر تنقید کرتے ہیں اور ان پر زور دیتے ہیں کہ اگر وہ یہاں خوش نہیں ہیں تو ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں. بعض ریپبلکنز رہنماؤں نے بھی صدر کے اس طرح کے بیانات کے خلاف شکایت کی ہے, لیکن سینیٹر جان کینیڈی سمیت کئی ایک صدر کی حمایت بھی کر رہی ہیں. مسٹر کینیڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ چین نہیں ہے, یہ شمالی کوریا نہیں ہے, یہ امریکہ ہے, اور اگر آپ ہمارے ملک سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں. اس ہفتے کو جو بیانات میں شعلہ بیانی نظر آئی, ممکنہ طور پر آئندہ سال ایک بد شکل اور دھماکہ خیز صدارتی مہم کا پیش منظر ہو سکتی ہے. جم میلون کے لیے میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے جمعے کو پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف ٹانک اور جنوبی وزیرستان کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نقص امن عامہ کی دفعہ 3 کے تحت درج مقدمات کو منسوخ اور 7 گرفتار رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 7 افراد پچھلے مئی سے ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونخوا کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
پشاور ہائی کورٹ نے جمعے کے روز پشتون تحفظ تحریک کی 7 سرکردہ رہنماؤں کے خلاف مختلف اضلاع میں نقص امن عامہ کے دفعہ 3 کے تحت درج مقدمات خارج کر دیے ہیں اور ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سرکار اور وکیل صفائی کے دلائل سننے کے بعد مختصر فیصلے میں پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف 3 ایم پی او کے تحت درج مقدمات کو خارج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان 7 رہنماؤں میں عبداللہ ننگیال، بلال پشتین اور ادریس محسود بھی شامل ہے جو پچھلے مئی سے خیبر پختونخوا کی مختلف جیلوں میں قید ہے۔ پی ٹی ایم رہنماؤں کے وکیل شاہاب خٹک نے بتایا کہ ان 7 رہنماؤں کے خلاف مقدمات ٹانک اور جنوبی وزیرستان کی انتظامیہ نے درج کیے تھے۔
پشتون تحفظ موومنٹ کے 7 رہنماؤں کے خلاف 3 ایم پی او کے تحت آرڈر جاری کیے گئے تھے، جو کہ ڈی سی ٹانک اور ڈی سی وزیرستان نے کچھ آرڈر جو ہیں 20 دن پہلے، کچھ 10 دن پہلے جاری کیے تھے مختلف اوقات میں، اور ان کو غیر قانونی طور پر انہوں نے حراست میں لے کر ڈی خان جیل میں اور مختلف جیلوں میں بند کر رکھا تھا۔ اس کیسز میں وہ جو 7 کیسز تھے کل سنے گئے، اور فاضل ہائی کورٹ کے بینچ، ڈویژن بینچ جو کہ مسرت ہلالی صاحبہ اور سیاق ابراہیم صاحب پہ مشتمل تھا، انہوں نے کل ہمارے دلائل سنے اور سرکار کے دلائل بھی سنے، اور ان 7 کیسز میں انہوں نے ڈی سی ٹانک اور ڈی سی ساؤتھ وزیرستان کے احکام کو منسوخ کر دیا اور ان سب 7 رہنماؤں کی رہائی کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا۔
نقص امن عامہ کے دفعہ 3 کے علاوہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی اور دیگر قوانین کے تحت مقدمات درج ہے، جس کی سماعت انسداد دہشت گردی بنو اور دیگر عدالتوں میں جاری ہے۔ گرفتار رہنماؤں میں ممبران قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر بھی شامل ہے۔ ادھر پشاور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گلالئی اسماعیل کے والدین کی عبوری ضمانت منظور کر کے استغاثہ کو آئندہ 22 جولائی تک ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ گلالئی اسماعیل اور ان کے والدین کے خلاف پشاور کے انسداد دہشت گردی کے تانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن میں ان پر ہندوستان سے 2 مختلف بینک کھاتوں کے ذریعے طالبان عسکریت پسندوں کو رقوم فراہم کرنے کا الزام لگوایا گیا ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور سرکاری اداروں کی جانب سے پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں گلالئی اسماعیل اور ان کے والدین کے خلاف درج مقدمات پر ابھی تک کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان مقدمات کی سماعت عدالتوں میں جاری ہے، لہذا ان لوگوں کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت نے ضلع کوئٹہ کی حدود میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے بعد پولیس نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے کوئٹہ شہر میں کیمپ لگانے والے ماما قدیر سمیت دیگر 3 تنظیموں کے رہنماؤں کو بھی اپنے کیمپ مزید جاری رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ سے این او سی لینے کی تحریری ہدایت کر دی ہے، اور ماما قدیر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ انہیں اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئٹہ سے اس خبر کی تفصیل دیں گے ستار کاکڑ۔
ضلع کوئٹہ کی پولیس نے وائس پار بلوچ مسنگ پرسنز کے ڈپٹی چیئرمین ماما قدیر بلوچ کو ایک نوٹس کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ ضلع کوئٹہ کے حدود میں دفعہ 144 نافذ کیا جا چکا ہے، اس لیے لاپتہ بلوچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ کے لیے مقامی انتظامیہ سے این او سی حاصل کی جائے، ورنہ آپ کا کیمپ غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور دفعہ 144 کی مزید خلاف ورزی پر آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بلوچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے یہ کیمپ پریس کلب کوئٹہ کے قریب شاہراہ عدالت پر لگایا گیا ہے۔ اسی شاہراہ پر نئے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے منتظر طلباء، بے روزگار، فارماسسٹ کے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ شاہراہ عدالت شہر کے ایک اہم مرکزی اور کاروباری علاقے جنا روڈ کے قریب واقع ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ کیمپ میں دن بھر احتجاجی لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور دفعہ 144 نافذ ہونے کے بعد ہر قسم کے ہجوم، جلسہ، جلوس، ریلی، روڈ بلاکنگ پر سخت قسم کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی نہ تو کوئی ریلی نکالنی ہے اور نہ ہی روڈ کو بلاک کرنا ہے اور نہ ہی کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے۔ تاہم آپ اپنے لگائے گئے کیمپ کی نسبت این او سی لازمی حاصل کریں، ورنہ آپ کا کیمپ غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ مزید خلاف ورزی کرنے پر آپ کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ 3 روز پہلے ان کو نوٹس بھیجا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ضلع کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر کو کیمپ کو مزید جاری رکھنے کے لیے درخواست دی۔ ماما قدیر نے دعویٰ کیا کہ کمشنر نے ان کو جواب نہیں دیا۔ اب اگر وہ ہمارے کیمپ کو طاقت کے ذریعے ختم کریں گے تو ہم اپنے احتجاج کو وسعت دیں گے۔
10 سال کے دوران میں کئی دفعہ 144 لگے، لیکن اس دوران میں ہمیں کسی نے نہیں بولا ہے کہ آپ این او سی لے لیں۔ اگر وہ زبردستی کر لیتا ہے بھی ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ باقی وہ گورنمنٹ ہے، وہ زوراور ہے۔ اگر کیمپ ہٹاتے روڈوں پہ آئیں گے، اس کے علاوہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اس کے علاوہ کراچی جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، وہاں اپنے فریاد لے کے جائیں گے۔
ماما قدیر کا کہنا ہے کہ بلوچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ کے لیے این او سی لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے دفتر بھی گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈی سی کوئٹہ نے انہیں 1 گھنٹے تک بٹھانے کے باوجود ملاقات نہیں کی اور نہ ہی ان سے درخواست وصول کی۔ وی او اے کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ طاہر ظفر عباسی کو تحریری پیغام بھیجنے اور ٹیلی فون کرنے پر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تاہم وزارت داخلہ حکومت بلوچستان کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وی او اے کو بتایا کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کو قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سطح سمندر سے تقریباً 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہندوؤں کے مشہور عبادت گاہ امرناتھ کے لیے سالانہ یاترا غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے درمیان جاری ہے۔ یاترا 1 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 1.5 ماہ تک جاری رہنے والی اس یاترا کے دوران بھارت کے مختلف ریاستوں سے 5 لاکھ سے زائد ہندو عقیدت مندوں کی امرناتھ آمد متوقع ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یاتریوں کے اجتماع کی وجہ سے کشمیر کے اس پہاڑی علاقے کے ماحولیات پر منفی اثر پڑ رہا ہے، تاہم عہدیداروں نے اسے ایک بے بنیاد خدشہ قرار دیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل مزید تفصیل بتا رہے ہیں۔
سالانہ یاترا 1 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اب تک 2,40,000 سے زائد ہندو عقیدت مندوں نے سطح سمندر سے 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع گفا کے اندر موجود برف کے بنے شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ عہدیداروں کو توقع ہے کہ 46 دن تک جاری رہنے والی یاترا کے دوران 5 سے 6 لاکھ تک یاتری امرناتھ پہنچیں گے۔ ماہرین ماحولیات کو اتنی بڑی تعداد میں یاتریوں کی آمد پر تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یاتریوں کی طرف سے کھلے میں قضاء حاجت کرنے اور پلاسٹک بوتلوں اور تھیلیوں اور دوسری غیر تحلیل شدہ مصنوعات کا استعمال اور پھر انہیں پہاڑی دروں، سبز زاروں اور ندی نالوں میں پھینکنا حیاتیات کو غارت کرنے کا موضوع بن رہا ہے۔ انہوں نے یاتریوں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے پہاڑی ٹریکس کے بیچ موجود گلیشیئرز کو توڑنے پر بھی سخت اعتراض اٹھایا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن محمد رشید الدین کندنگر:
جہاں تک مذہبی یا تہواروں کا مطلب ہوتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نہ ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے اس امرناتھ یاترا کو، اسے میں محلتی دہشت گردی ہوں کہوں گا۔ اٹ از این ایکولوجیکل ٹیررزم۔
حکام اور امرناتھ شرائن بورڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یاترا کے بیس کیمپس پر حفظان صحت کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں ایک طرف ریاستی حکومت نے یاتریوں کے سفر اور وادی کشمیر میں ان کے قیام کو آسان بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کر رکھے ہیں، وہیں مقامی مسلمان صدیوں پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یاترا کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ یاتریوں کا سامان ڈھوتے ہیں، انہیں امرناتھ گفا تک گھوڑوں یا پونیوں پر یا پھر پالکیوں میں لے جاتے اور وہاں سے واپس لاتے ہیں، نیز وہ انہیں قیام تعام، طبی اور دوسری ضروری سہولیات فراہم کرنے کے کام میں پیش پیش نظر آتے ہیں، جس کا اعتراف خود یاتری بھی کرتے ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک یاتری اشیش کمار کا کہنا ہے،
پہلی بار آ رہا ہوں ابھی اور بہت بڑھیا ہے، یہاں کا ماحول بھی بہت بڑھیا ہے۔ ابھی
ایک اور یاتری سوراج شرما نے، جو بھارتی پنجاب کے شہر پٹیالہ کی رہنے والی ہیں، کہا،
لوگوں کو بھی یہاں آنا چاہیے اور تاکہ یہاں کے لوگ، برف میں رہنے والے لوگوں کے کی آجیوکا کا سادھن جو بنا ہوا ہے وہ بھی اچھے سے بنا رہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی صورتحال اور ریاست میں عسکریت پسندوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یاترا کے لیے حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے ہیں۔ ماضی میں کئی مرتبہ یاتریوں یا انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے والے اہلکاروں پر حملے ہوئے ہیں، جن کے لیے حکام نے عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن عسکری تنظیموں نے ان الزامات کو رد کر دیا۔ یوسف زمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بہار کے سارن ضلع کے گاؤں میں مویشی چوری کے الزام میں ہجوم نے تین افراد کو مار مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ چوتھے کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ہلاک شدگان میں تین غیر مسلم اور ایک مسلمان ہیں۔ پولیس کے مطابق حالات کشیدہ ہیں مگر قابو میں ہیں۔ اضافی پولیس فورس طلب کر لی گئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بہار کے سارن ضلع کے بنیا پور گاؤں میں جمعہ کی صبح 4:30 بجے ایک پک اپ وین میں چار افراد جانوروں کے ساتھ دیکھے گئے۔ گاؤں والوں نے انہیں مویشی چور کہہ کر پکڑ لیا اور وہ اس وقت تک ان کی پٹائی کرتے رہے جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے تین افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ ان کے نام راجو نٹ، ودیش نٹ اور نوشاد قریشی ہیں۔ ان کی لاشیں چھپرا صدر اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ تینوں کا تعلق پڑوسی گاؤں پیغمبر پور سے ہے۔ سارن ایس پی ہری کشور رائے نے بتایا کہ دو لوگوں کی موت گاؤں میں ہو گئی جبکہ تیسرے نے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ ہلاک شدگان کے اہل خانہ جائے واردات پر گھنٹوں آہو بکا کرتے رہے۔ مقامی عینی شاہدوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم اپنا گاڑی رکھے ہوئے ہیں، کہیں جا رہے تھے کچھ بھرا ہورا کے لیے، صبح میں 5 بجے کے قریب میں جا رہے تھے۔ اب چور چور ہلا کر کے کہا تو یہاں بکری چوری ہوا ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہا ہے کہ موٹر، پانی والا موٹر چوری ہوا ہے، یہی لوگ ہے کہہ کر کے مارنے لگے۔ یہ لوگ جا رہا تھا اپنا کچھ خریدنے بیچنے، پھر کے لوگ چور چور کہہ کے مار دیا۔
دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر اسلام خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا بلکہ اس کی منظم پلاننگ کی گئی ہے۔ ان کے بقول پہلے فسادات میں لوگوں کو ہلاک کیا جاتا تھا اور اب ہجومی تشدد میں کیا جاتا ہے۔
اس کے پیچھے برسوں کا کام ہے، جس میں نفرت دماغوں میں بڑھی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو جرم نظر نہیں آتا، اور اسی وجہ سے جن لوگوں نے اس کو بویا ہے وہ چونکہ آج حاکم ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیتے، بلکہ الٹا ہم دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے خانے والے معاملے میں ہوا کہ خود جو بیچارہ جو وکٹم ہے، جو مقتول، جو قتل ہو چکا ہے، جو شہید ہو چکا ہے، اسی کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ چیز بہت عام ہے۔
ریاست کی مخلوط حکومت میں شامل بی جے پی کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ پولیس انتظامیہ کی ناکامی ہے، ایسے واقعات کا ہونا افسوسناک ہے اور ان پر قابو پایا جانا چاہیے۔ تاحال حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر چھپرا صدر اسپتال کے باہر اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب ہلاک شدگان کے اہل خانہ نے وہاں جا کر غیر جانبدارانہ جانچ اور حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حالات کشیدہ مگر قابو میں ہیں۔ پولیس نے اضافی فورس طلب کر لی ہے۔ سارن کے دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ موقع واردات پر موجود ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں جھارکھنڈ میں تبریز انصاری نامی ایک نوجوان کو چوری کے الزام میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ کی گونج اقوام متحدہ میں بھی سنائی دی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کراچی کے میئر وسیم اختر نے ہیوسٹن میں خطاب کرتے ہوئے لاپتہ افراد کے بارے میں بات کی ہے۔ اس بارے میں عامر احمد خان کی ایک رپورٹ۔
میئر کراچی وسیم اختر امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے موقع پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ میں ایک بے بس میئر ہوں، تمام اختیارات اور محکمے سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور کراچی تباہ ہو چکا ہے، مگر صوبائی اور وفاقی حکومت کو کوئی فکر نہیں۔ اگر اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کرنے تو آئندہ بھی بلدیاتی الیکشن کروانے اور الیکشن پر پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان اب بھی لاپتہ ہیں، اگر ایم کیو ایم کے کارکنان کسی جرائم میں مبتلا ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ان کے مقدمات کھلی عدالتوں میں چلائے جائیں۔ لاپتہ کارکنان کے اہل خانہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کب بازیاب ہوں گے، مگر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایم کیو ایم نے وزیراعظم عمران خان سے بھی لاپتہ کارکنان کے حوالے سے بات کی، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
جی بالکل، بات کی ہے ان سے، ان کو بھی بتایا ہے کہ اباؤٹ ہمارے اباؤٹ 150 لوگ مسنگ ہیں، جیلوں میں ہیں، اور ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں۔
دوسری طرف وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اور حکومت لاپتہ افراد کے معاملے کے حل میں انتہائی سنجیدہ ہیں، مگر اس حوالے سے صرف سیاسی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایم کیو ایم کو اپنے لاپتہ افراد کی مکمل تفصیلات حکومت کو فراہم کرنی چاہیے۔ میئر کراچی کی جانب سے اختیارات نہ ہونے کے حوالے سے فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ یہ سندھ حکومت کا معاملہ ہے، وفاق اس میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی پی ٹی آئی کی حکومت سندھ میں گورنر راج لگائے گی۔ عامر احمد خان، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اقلیتی اور یغور مسلمانوں کے ساتھ چین کے ناروا سلوک کو اس صدی کا سب سے بڑا داغ قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں مذہبی آزادی پر منعقدہ کانفرنس کے اختتامی روز کہی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف کسٹر کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
مائک پومپیو نے ان خیالات کا اظہار تین روزہ کانفرنس منسٹریل ٹو ایڈوانس ریلیجس فریڈم میں اپنے اختتامی خطاب کے دوران کیا، جس کا اہتمام امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا۔ انہوں نے صوبہ سنکیانگ میں ویغور مسلمانوں پر چین کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کو مذہب کی بنیاد پر ظلم و ستم کی مثال کے طور پر پیش کیا۔
China is home to one of the worst human rights crises of our time. It is truly the stain of the century.
چین ہمارے اس موجودہ دور میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی ایک مثال ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ اس صدی کا سب سے بڑا سیاہ دھبا ہے۔ اپریل 2017 سے اب تک چینی حکومت 1,000,000 سے زائد ویغور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو حراست میں لے چکی ہے، جنہیں سنکیانگ میں کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے الفاظ۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے 27 ایسے افراد نے شرکت کی جنہیں اپنے ملکوں میں ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے کسی نہ کسی طور پر جبر کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس گروپ میں شامل تمام افراد نے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، جن میں سے 4 افراد کا تعلق چینی اقلیتوں سے تھا۔ تاہم چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کینگ نے اس ملاقات پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چین کے داخلی امور میں دخل اندازی سے باز رہنا چاہیے۔ میں اس امر کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ چین میں کسی بھی طرح کا مذہبی جبر روا نہیں رکھا جا رہا، اور چینی باشندے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی مذہبی آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امریکہ نے چین کے داخلی امور میں دخل اندازی کرتے ہوئے سوچی سمجھی سازش کے تحت چین کے فالون گونگ فرقے سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو اس کانفرنس میں شرکت اور امریکی صدر سے ملاقات کے لیے وہاں بلایا۔ چین اس اقدام پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم امریکہ پر زور دینا چاہتے ہیں کہ وہ مذہب کو عذر بنا کر چین کی مذہبی پالیسیوں اور آزادی میں دخل اندازی کرنا بند کرے۔ اپنے خطاب میں پومپیو نے ایران اور کیوبا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں بھی مذہب کی بنیاد پر ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ ان ملکوں نے اپنے کسی فرد کو اس کانفرنس میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم الائنس کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت دنیا بھر میں مذہبی آزادی کو درپیش مسائل سے نمٹنے اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکیں گے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ خوراک کے سربراہ نے جمعرات کو کہا ہے کہ ان کا ادارہ یمن میں حوثی باغیوں کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچنے والا ہے تاکہ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں امدادی خوراک کی فراہمی کا تعطل ختم کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ مارگریٹ بشیر کی رپورٹ ہے، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
گزشتہ ماہ عالمی ادارہ خوراک کے سربراہ ڈیوڈ بیزلی نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں خوراک کی تقسیم کو جزوی طور پر روکنے کا حکم دیا تھا جو حوثی باغیوں کے قبضے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ضروری ہے کیونکہ باغی خوراک کو روک کر اس کا راستہ بدل رہے ہیں اور امدادی اداروں کو آزادانہ طور پر کام نہیں کرنے دے رہے۔ اس تعطل سے 8.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ عالمی ادارہ خوراک یمن میں ہر ماہ 1.2 کروڑ افراد کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ ڈیوڈ بیزلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ حوثی باغیوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ان کے اہلکار اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے معاہدے پر پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس وقت ہمارے درمیان اصولی طور پر ایک سمجھوتا ہے لیکن یہ ابھی تک دستخط شدہ معاہدہ نہیں ہے۔ ایک بار یہ معاملہ حل ہو جائے تو ہم اس پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چند دنوں کے اندر صنعاء کی گلیوں میں خوراک پہنچ جائے گی۔ یہ تھے ڈیوڈ بیزلی کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ مستحق لوگوں کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائے گا اور نقدی فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی جس سے مقامی معیشت کو فائدہ ہوگا اور ان دونوں طرح کے خاندانوں کا بھلا ہوگا جو امداد حاصل کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے۔ یمن کی 3 کروڑ میں سے 2/3 آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور وہاں دنیا کا سب سے بڑا امدادی پروگرام جاری ہے، لیکن لیزلی نے خبردار کیا کہ امداد کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ فراہم کر دی جائے، یمن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا، ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں کوئی بھی رقم یمنی عوام کے مصائب کو حقیقت میں کم نہیں کر سکتی۔ جب جنگ سب کچھ تباہ کر دے، زندگیاں، گھر بار، معیشت، تو ہم ایک حد تک ہی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم تیزی سے اس حد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ تھے ڈیوڈ بیزلی کے الفاظ۔ سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوج نے مارچ 2015 میں یمنی حکومت کی حمایت میں غوثی باغیوں پر بمباری کا آغاز کیا تھا جو ایران سے قربت رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق تب سے اب تک 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے بیشتر اتحادیوں کے فضائی حملوں کا نشانہ بنے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کے وزیر خارجہ نے جمعے کے روز جنوبی کوریا کے سفیر کو طلب کیا کیونکہ جنوبی کوریا جنگ عظیم دوم میں جبری مزدوری کے جرائم کے تنازع کے تصفیے میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ تاراکونو نے سفیر نام گیان پیو کو بتایا کہ جنوبی کوریا اس تصفیے میں داخل نہ ہونے پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا،
وہ کہہ
رہے ہیں، یہ افسوسناک ہے کہ ہم اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے۔ ہم جنوبی کوریا پر زور دیتے ہیں کہ بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی موجودہ صورتحال ختم کرتے ہوئے جلد کوئی تصفیہ کرے۔ پچھلے سال جنوبی کوریا نے جاپانی کمپنیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ جنگ کے دوران جنوبی کوریا کی فوج کو جبری مزدوری کے لیے استعمال کرنے پر ہرجانہ ادا کریں۔ ایک ایسے وقت میں جب لیبیا میں 2 مخالف حکومتیں دارالحکومت طرابلس کے کنٹرول کے لیے لڑ رہی ہیں، شہر پر فضائی حملے اور گولہ باری جاری ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 1100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ دربدر ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہیدر مرڈک نے طرابلس سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر لڑائی کم نہ ہوئی تو ملک تباہی کی جانب چلا جائے گا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
سمنگ طرابلس میں جاری خانہ جنگی کی صفاقی کا ایک منظر یہ ہے کہ علی فاتن نے جب ایک ایسے جلتے ہوئے ٹینک کو دیکھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا تو وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکا۔ فضائی حملے میں جس ٹینک کو نشانہ بنایا گیا تھا اس میں اس کا بھائی بھی تھا اور اسے خدشہ تھا کہ وہ زندہ نہیں بچا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے فوجی محمد بشیر کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹل کی جانب بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتا چلا کہ اس کا بھائی عبد الوہاب خیریت سے تھا اور اس نے پہلی بار اطمینان کی سانس لی۔ علی فاتن کی کہانی کا دوسرا حصہ آخر میں سنیے گا۔ یہاں عہدیدار کہتے ہیں کہ طرابلس ایک ایسے مقام پر ہے جہاں مدافعت کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ صرف اس مہینے میں دونوں متحارب حکومتوں کی اس لڑائی کے دوران جو شہر پر قبضے کے لیے ہیں، ایک اسپتال اور تارکین وطن کے ایک حراستی مرکز کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وہاں کے میئر حسین بن عطیہ کہتے ہیں
If this war expands or escalates, it will be a disaster, a big disaster.
وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ لڑائی زیادہ وسیع ہو گئی یا اس میں تیزی آ گئی تو یہ ایک تباہی ہوگی, ایک بہت بڑی تباہی. یہ لڑائی اپریل میں اس وقت شروع ہوئی جب لیبیا کی شمالی حکومت کے خود ساختہ لیڈر خلیفہ ہفتار نے دارالحکومت پر طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کا اعلان کیا, اور اس وقت سے ان کی فوجیں طرابلس کی ان فورسز کے ساتھ لڑ رہی ہیں جو مغرب میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کی وفادار ہیں. خلیفہ ہفتار کا دعویٰ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تاہم محاذ جنگ پر ان کے خلاف لڑنے والے سپاہی کہتے ہیں کہ یہ جنگ لیبیا کے مستقبل کے لیے ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہفتار نے طرابلس پر قبضہ کر لیا تو لیبیا دوبارہ ایک آمرانہ دور حکومت میں چلا جائے گا. طرابلس کی فورسز کے آپریشنز کمانڈر محمد گیلوس کہتے ہیں
The support is very weak. The international community recognizes our government, but the war has gone on for months and there is no no-fly zone.
وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے امداد بڑی کمزور ہے. بین الاقوامی برادری حکومت کو تسلیم تو کرتی ہے لیکن جنگ مہینوں سے جاری ہے, لیکن بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے نہ تو کوئی نو فلائی زون قائم کیے گئے ہیں اور نہ ہی طرابلس میں حکومت یا سویلینز کو کوئی تحفظ حاصل ہے. یہ الفاظ تھے میئر حسین بن عطیہ کے. اور سامعین, اب علی فاطن کی کہانی کا دوسرا حصہ. اس جلتے ہوئے ٹینک کو دیکھنے کے بعد اور اسپتال میں اپنے بھائی عبد الوہاب کو زندہ پانے کے بعد علی فاطن ایک اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس سڑک پر گئے تاکہ جلتے ہوئے ٹینک کو ٹو کر کے سڑک سے ہٹا سکیں. ان کے ساتھ ہی محمد بشیر نے بتایا کہ جس وقت علی اس کام میں مصروف تھے ایک اور فضائی حملہ ہوا جس میں علی فاطن موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پناہ گزینوں سے بھرے بحری جہازوں کے اٹلی کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے پر پابندی کی مبینہ خلاف ورزی کرنے والے جرمنی کے ریسکیو جہاز کی کپتان کیرولا ریکیٹے نے جمعرات کے روز اس امید کا اظہار کیا کہ یورپی یونین میں شامل ممالک مستقبل میں پناہ گزینوں کو پناہ کی اجازت دیں گے. ریکیٹے نے سسلی کی ایک عدالت میں سماعت کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کی. وائس آف امریکہ کی سبینہ کیسل کی رپورٹ. انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
ایگریجنٹو نامی قصبے کی عدالت میں چار گھنٹوں تک پوچھ تاچھ جاری رہنے کے بعد جب کیرولا ریکیٹے باہر نکلی تو تالیوں کی گونج نے ان کا استقبال کیا. عدالت کے باہر کھڑے احتجاجی بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ سمندروں میں جان بچانا کوئی جرم نہیں ہے. 31 سالہ ریکیٹے نے رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں عدالت کو یہ بتانے میں خوشی ہوئی کہ گزشتہ اواخر جون دو ہفتوں تک سمندروں میں رہنے کے بعد وہ کیوں لیمپیڈوزا نامی بندرگاہ میں داخل ہوئیں. ریکیٹے کو 29 جون کو تارکین وطن سے بھرے سی واچ 3 نامی بحری جہاز سے بندرگاہ میں داخل نہ ہونے کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور اپنے جہاز سے پولیس کی لانچ کو ٹکر مارنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا. ایگریجنٹو کی عدالت کے جج نے ان کی نظر بندی کو معطل کرتے ہوئے کہا کہ کپتان ریکیٹے نے سمندر کے قانون کے مطابق عمل کیا جس کے تحت پہلی اور اہم ترین ترجیح انسانوں کی جان بچانا ہے. ریکیٹے کا کہنا تھا کہ وہ لیمپیڈوزا کے ڈاک پر اس لیے لنگر انداز ہوئیں کیونکہ انہیں جہاز پر سوار اپنے تارکین وطن مسافروں کی صحت کے حوالے سے تشویش تھی. انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ یورپی یونین کمیشن ایسے تارکین وطن کو جنہیں انہوں نے کھلے پانیوں میں بچایا بغیر مزید روک ٹوک کے یورپی ملکوں میں داخل ہونے کی اجازت دے گا. ریکیٹے کا کہنا تھا میں پورے خلوص سے امید کرتی ہوں کہ یورپی کمیشن اب اپنی نئی پارلیمان کے انتخاب کے بعد ایسی کسی صورتحال سے گریز کے لیے اپنی بہترین کاوش کرے گا اور مستقبل میں تمام یورپی ممالک مل کر بچائے جانے والے مسافروں کو قبول کریں گے. اٹلی کی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایک ایسی پالیسی کا نفاذ کیا ہے جس کے تحت کھلے پانیوں سے بچائے جانے والے تارکین وطن سے بھرے غیر سرکاری تنظیموں کے جہازوں کو اٹلی کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا. تاہم ریکیٹے کے بارے میں تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ ان سے مزید پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی. ریکیٹے کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ اب چاہیں تو واپس جرمنی جا سکتی ہیں، تاہم وہ اب سی واچ نامی جہاز کی کپتان نہیں رہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیوانوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔